بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ آج میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. آج بھی ہم اس پروگرام میں ہفتے بھر کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, مگر ایک مختصر وقفے کے بعد.
امریکہ اور اسرائیل کا روٹھنے منانے کا نیا کھیل. کیمپوں میں میانمار کے مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت. لشکر جھنگوی کے سرغنہ کی رہائی کے عواقب. افغانستان میں منشیات کی پیداوار پر روس کی تشویش. امریکہ میں مسلمانوں کے مقدسات کی توہین پر عالمی رد عمل.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
جی ہاں ناظرین, صہیونی اور مغربی ذرائع ابلاغ نے ایران کی پرم جوہری سرگرمیوں کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات اور اختلافات کے خاتمے کی کوششوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا ہے. روٹنے منانے کی اس کھیل کی حقیقت کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں.
ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں صہیونی حلقوں نے بخیال خیش ایک ریڈ لائن تیار کر لی ہے, جس پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان روٹنے اور منانے کا سلسلہ آج کل صہیونی اور مغربی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں اور تجزیوں کا اہم موضوع بن گیا ہے. اس پورے ڈرامے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس دور کی جانب پلٹنا ہوگا جب صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیل میں امریکہ کے سفیر سے خصوصی ملاقات کی تھی. امریکی حکام کے مطابق صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کو اس وقت ملاقات میں یہ اندازہ ہوا کہ امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی پر مائل نہیں ہے. اس کے بعد وہ پریشان اور مایوس ہو گئے. اس کے کچھ دنوں بعد امریکی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل مارٹن ڈیمپسی نے خبردار کیا کہ ایران پر اسرائیل کے حملے کی اسٹریٹیجی سنگین خطرات کا باعث تو بنے گی ہی, ساتھ ہی یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ اس سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو التوا میں تو ڈالا جا سکتا ہے لیکن اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا. اس بیان نے نیتن یاہو کو مزید تیش دلا دیا. اس بیچ بعض ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا کہ اس صورتحال میں اسرائیل ایران کے خلاف اکیلے ہی اقدام کر سکتا ہے. اس پروپیگنڈا مہم کا بنیادی مقصد اسرائیلی حملے کو ایران کی ایٹمی تنصیبات تک منحصر کرنا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ مغرب نے اسرائیل کو ہم آہنگی کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کی بابت خبردار کیا ہے. اس گروہ سے نزدیکی رکھنے والے صحافتی حلقے گزشتہ دنوں تک یہ خیال ظاہر کرتے تھے کہ اگر باراک اوباما واقعی اسرائیل کو ایران پر حملے سے روکنا چاہتے ہیں تو انہیں جلد سے جلد اسرائیل جانا چاہیے اور بنیامین نیتن یاہو سے ملاقات کرنی چاہیے, لیکن بدھ کو صحافتی حلقوں نے اعلان کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حکام کم سے کم دو ہفتے بعد تک, یعنی نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس تک ایک دوسرے سے نہیں مل سکیں گے. تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے لیے بقول ان کے ریڈ لائن کے سلسلے میں فریقین کے درمیان اختلافات کا حل ایک گھنٹے کی ٹیلیفونی گفتگو سے زیادہ وقت اور تفصیلی مذاکرات کا متقاضی ہے, لیکن اس مسئلے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت امریکہ میں ہر چیز انتخابات کی نظر سے دیکھی جا رہی ہے. لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کے اندر اس طرح کی جارحیت کی ہمت بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرے گا تو اپنی تباہی کے پروانے پر دستخط کرے گا. امریکہ بھی جو اس صورتحال میں مشرق وسطی بالخصوص عراق اور افغانستان کی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دلدل میں گرفتار ہے, اس طرح کی کسی بھی کارروائی پر غور کرنے کو تیار نہیں ہے. البتہ اسرائیلی وزیر جنگ ایہود باراک اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان بھی ایران پر حملے کے بارے میں کم اختلافات نہیں ہیں, لیکن دوسرا نقطہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو اپنے اختلافات بند دروازوں کے پیچھے حل کرتے ہیں اب کیوں اسے باہر لا رہے ہیں. اس بنا پر اس خبر کو ہوا دینے کا ایک اور مقصد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان صلاح و مشورے کی ضرورت کی جانب متوجہ کرنا بھی ہو سکتا ہے. البتہ یہ ویانا میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کی بورڈ آف گورنرز کی اجلاس اور اس میں ایران کے بارے میں امانوں کی نئی رپورٹ سے بھی غیر مربوط نہیں ہے. در حقیقت یہ رویہ ایران کے مقابلے میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہم آہنگی میں تعطل پیدا ہونے کا باعث بھی ہو سکتا ہے. ایران کے ایٹمی پروگرام سے نمٹنے کے بارے میں نیتن یاہو اور اوباما کے درمیان اختلاف نظر میں شدت پیدا ہونے اور بورڈ آف گورنرز میں ایران کے بارے میں گروپ 5+1 کی قرارداد کا اس نقطہ نگاہ سے بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان روٹنے منانے کا مقصد یہ باور کرانا بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں میں شدت کے آپشن کی ناکامی ایران کے خلاف اسرائیل کی نئی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، بالخصوص اس صورت میں کہ جب بعض ذرائع ایران کے بارے میں پیش کی جانے والی قرارداد کو معتدل قرار دے رہے ہیں اور ان کی نگاہ میں اس کا مقصد ایران نہیں بلکہ اسرائیل ہے۔
ناظرین، جیسے جیسے موسم سرما قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے کیمپوں میں زندگی گزارنے والے میانمار کے مسلمانوں کی حالت زار کے بارے میں تشویش اور بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کی ناگفتگو صورتحال کے بارے میں ایک جائزہ رپورٹ پیش خدمت ہے۔
میانمار کی حکومت اس ملک کے مسلمانوں کو کیمپوں میں ہی رکھنے پر بضد ہے، جبکہ مسلمان ان کیمپوں میں انتہائی سخت حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ موسم سرما کی آمد اور مناسب خوراک کی قلت و فقدان کی وجہ سے پناہ گزین کیمپوں میں مقیم میانمار کے مسلمانوں کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ میانمار کی سیکیورٹی فورس کی حمایت سے انتہا پسند بدھسٹوں کے ہاتھوں میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام اور ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیے جانے کے پیش نظر اس وقت 10,000 روہنگیا مسلمان وقتی طور پر بنائے گئے کیمپوں میں انتہائی افسوسناک حالات میں زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ اس درمیان میانمار کے صدر کا یہ اصرار کہ روہنگیا مسلمانوں کو اب انہی کیمپوں میں ہی رہنا ہوگا، برما کے مسلمانوں کی حالت زار کے بارے میں تشویش مزید بڑھ جانے کا باعث بنا ہے۔ میانمار کے مسلمانوں کے افسوسناک صورتحال کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے درمیان اقوام متحدہ میں OIC کے دفتر کے نمائندے گوک چن کی سربراہی میں اسلامی ملکوں کا ایک وفد میانمار کے صوبہ راخین روانہ ہوا ہے۔ میانمار کی حکومت نے پچھلے دنوں OIC کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ مغربی میانمار کے لوگوں کے لیے انسان دوستانہ امداد فراہم کر سکتی ہے۔ میانمار کی حکومت نے یہ اجازت اس شرط کے ساتھ دی تھی کہ یہ انسان دوستانہ امداد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ علاقے کے سبھی لوگوں کے لیے ہونی چاہیے۔ میانمار کی حکومت کا کہنا ہے کہ روہنگیا مسلمان اس ملک میں غیر قانونی تارکین وطن ہیں جو بنگلہ دیش سے آ کر مغربی میانمار کے دور افتادہ علاقوں میں آباد ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ثبوت و شواہد یہ بتاتے ہیں کہ اسلام پہلی صدی ہجری قمری میں ہی میانمار میں پہنچ چکا تھا۔ اس وقت عرب اور ایرانی تاجر جو تازہ مسلمان ہوئے تھے میانمار کے ارکان علاقے میں پہنچے تھے، چنانچہ بعد کے برسوں میں ارکان میں رہنے والے سبھی لوگ دین اسلام سے مشرف ہو گئے تھے اور اس علاقے کا رسم الخط بھی 1200 سال قبل عربی رسم الخط تھا۔ اس کے بعد اس علاقے میں روہنگیا زبان وجود میں آئی اور پھر اس علاقے کے لوگوں کو روہنگیا مسلمانوں کے نام سے شہرت حاصل ہو گئی۔ ان تمام تر حقائق کے باوجود میانمار کی فوجی حکومت نے 1982 میں اس ملک کے مسلمانوں کو میانمار کی شہریت سے محروم کر دیا اور انہیں غیر قانونی تارکین وطن کا درجہ دے دیا۔ اس وقت سے آج تک میانمار کے مسلمانوں کو نہ تو شناختی کارڈ دیا جاتا ہے اور نہ انہیں پاسپورٹ ملتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ میانمار کے مسلمان اپنے ہی ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ زمین و جائیداد خرید سکتے ہیں۔ میانمار کے مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی سیاسی یا سماجی تنظیم بنانے کا بھی حق نہیں ہے اور نہ ہی وہ مساجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ طرفہ ستم یہ بھی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے عدالت سے بھی رجوع نہیں کر سکتے۔ اس درمیان دنیا کے آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ میانمار اور امریکہ کے درمیان جب سے وسیع تعلقات قائم ہوئے ہیں، یعنی گزشتہ جون سے، اب تک لاکھوں کی تعداد میں میانمار کے مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ ان کے دسیوں گاؤں کو نظر آتش کیا جا چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان علاقوں کے ہزاروں افراد کو ان کے گھروں میں زندہ جلا دیا گیا ہے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اسی لیے بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ میانمار کے مسلمانوں کے وحشیانہ قتل عام کے واقعات پر مغربی ذرائع ابلاغ کی خاموشی مغربی مفادات کے تحت ہے، جن کے تحت وہ میانمار کے ذخائر پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ ان مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں انسانی حقوق کا دفاع کرنے والی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ مغرب سے وابستہ حلقوں کا اثر قبول کیے بغیر اس طرح کی سازشوں کے مقابلے میں اپنی خاموشی توڑیں اور میانمار میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے اس طرح کے مظالم کی تکرار کو روکیں۔
اور ناظرین اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کی عدلیہ نے آج تک کسی بھی ذمہ دار شخص کو اس حوالے سے کوئی کم ترین سزا بھی نہیں دی ہے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ عدالت نے حال ہی میں گرفتار ہونے والے دہشت گرد گروپ لشکر جھنگوی کے بانی قاضی اسحاق کو بھی رہا کر دیا ہے۔ ممتاز تجزیہ نگار قیصر خان اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں،
پاکستان میں کبھی کسی دہشت گرد کو گرفتار کرنے کے بعد سزا نہیں ہو سکی، اور زیادہ جو دہشت گرد ہیں جس میں طالبان ہیں، لشکر جنگوی ہے یا باقی لوگ ہیں، ان کو بہت جلد عدالتوں نے جو ہے وہ کلیئر کر کے ان کو ضمانت ان کی لے لی۔ البتہ ان کے پیچھے ظاہر ہے کہ بہت بڑی طاقتیں اور وہ ممالک جن کا پاکستان ہمیشہ مقروب رہتا ہے ان کا اثر رسوخ ہے۔ ایک بات درمیان میں اور بھی آپ کو آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، جیسے کوئٹہ میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں جو لوگ پکڑ گئے ان کو سزا ہوئی، ان کو سیف کسٹڈی میں رکھنے کے لیے کینٹ کے علاقے میں رکھا گیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو راتوں رات وہاں سے فرار کروا دیا گیا، اور وہ لوگ جیسے ہی فرار انہوں نے کیا اس کے بعد دوبارہ دہشت گردی کوئٹہ میں شروع ہو گئی۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پر ایک شخص کو، اب یہ جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں ملک صاحب جو ہے، اس شخص کے اوپر تقریباً 100 سے زیادہ قتل ہے، اور لیکن میں حیران ہوں کہ یہاں پر وہ قتل یا ثابت نہیں ہوئے یا کیا ہوا، اس کو اس وقت ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ جب یہ شخص رہا کر آتا ہے اس کے بعد دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ مختلف جگہوں کے اوپر اشتعال انگیزی کرتا ہے، سپاہی صحابہ جو تنظیم ہے اس کے ساتھ مل کر ان کے جلسوں میں جا کر مختلف جگہ کے اوپر یہ جو ہے مخالف جو فرقہ ہے اس کے خلاف تقاریر وغیرہ کرتا ہے۔ پھر اس کو سعودی عرب جو ہے یہ عمرہ کے بہانے سے لے جایا گیا، اب وہاں پر کیا بات ہوئی، کیا کچھ ہوا، اس کے بعد واپس آتا ہے، پھر ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا، اور بہت جلد پھر اس کو ایک جو ہے چھوٹی معمولی عدالت سے جو ضمانت پہ اس کو رہا کروا دیا گیا۔ اب یہ جو ساری کہانی اور سارا ڈرامہ ہوا ہے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کسی اور کوئی اس کے خلاف کی سازش تیار ہو رہی ہے، کہ اور کوئی نیا واقعہ ہونے والا ہے، کوئی ایسی دہشت گردی پھر یہ پھیلانے والے ہیں کہ جس کے لیے سارا کچھ ہوا ہے، کیونکہ اس میں دوسرے جو شیعت کی طرف سے، ایم ڈبلیو ایم کی طرف سے، تحریک جعفریہ کی طرف سے، اور مختلف سنی جو تنظیمیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، تحریک اہل سنت ہے، ان کی طرف سے دباؤ تھا حکومت کے اوپر، خصوصاً حکومت پنجاب کے اوپر، کہ اس شخص کو خصوصاً گرفتار کیا جائے۔ وہ وقتی طور پر انہوں نے جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا، لیکن پھر بہت جلدی اس کو، پھر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ممالک کی جو ہے پیچھے پریشر کی وجہ سے اس کو پھر رہا کر دیا گیا، یہ رہا کرنے پر مجبور ہوئے۔ اور یہ سارا کام جو ہے ہمارے ایجنسیاں، ہماری عدالتیں، ہماری پولیس، یہ سارا مل کر رہی ہیں، اور یہ پاکستان کو دہشت گردی کے کس انتہا تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کا بھی اب آپ کو بہت جلد پتا چل جائے گا کہ اس شخص کے مزید جو ہے وہ کیا کام لیا جانے والا ہے۔
ناظرین، روس نے افغانستان میں منشیات کی پیداوار میں اضافے پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ روس کی اس تشویش کے جائزے پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔
روس کے صدر نے افغانستان میں انسداد منشیات کے تعلق سے نیٹو اور قابض حکومتوں کی لاپرواہی پر تنقید کی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے افغانستان میں منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ میں اضافے کو علاقے اور دنیا کے ملکوں کے لیے مشترکہ خطرہ قرار دیا اور کہا کہ منشیات کی کاشت کو ختم کرنے کے لیے مضبوط عزم و ارادے کی ضرورت ہے۔ روسی صدر نے افغانستان میں دنیا کی کل منشیات کی 60% پیداوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں کاشت کی جانے والی کل منشیات کا 20% سالانہ روس کو اسمگل کیا جاتا ہے۔ ولادیمیر پوتین نے زور دے کر کہا کہ افغانستان میں اقتصادی اصلاحات اور شفافیت کی ضرورت ہے، مگر نیٹو کے رکن ممالک اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کی کاشت اور اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی کی رقم دہشت گرد گروہوں اور منظم جرائم کے لیے خرچ کی جاتی ہے۔ افغانستان میں منشیات کی کاشت میں اضافے پر بعض افغان حکام نے بھی اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سن 2001 میں افغانستان پر امریکی قبضے کے بعد افغانستان میں منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ کے مقابلے کا مشن برطانیہ کو سونپا گیا، لیکن اس ملک نے افغانستان میں موجود نیٹو کے فوجیوں کے ساتھ مل کر جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اسے اس ملک کی حکومت اور افغانستان کے ہمسایہ ممالک نے اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ افغانستان پر اغیار کے قبضے کے دوران نہ صرف اس ملک میں منشیات کی پیداوار اور اس کی اسمگلنگ میں کمی نہیں آئی، بلکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان بدستور دنیا میں سب سے زیادہ منشیات پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سن 2011 کے دوران افغانستان میں منشیات کی پیداوار میں 61% اضافہ ہوا ہے۔ سن 2010 میں افغانستان میں منشیات کی پیداوار 3,600 ٹن تھی، جو سن 2011 میں بڑھ کر 5,800 ٹن ہو گئی، جبکہ اس سال دنیا بھر میں منشیات کی پیداوار 7,000 ٹن تھی۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ چونکہ منشیات کی پیداوار اور اس کی اسمگلنگ ہی ہے، اس لیے امریکہ کی جانب سے موت کے ان سوداگروں کا سنجیدگی کے ساتھ مقابلہ نہ کیے جانے کے پیش نظر دہشت گردی سے مقابلے کے امریکی اور نیٹو کے دعوے شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطے کے سیکیورٹی حلقوں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک دہشت گردوں کے مالی ذرائع ختم نہیں کر دیے جاتے۔ اس کے علاوہ منظر عام پر آنے والی رپورٹوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ قابض فوجیوں کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ بن چکی ہے۔ افغانستان میں چونکہ ہوائی اڈے اور زمینی راستوں پر قابض فوجیوں کا کنٹرول ہے، اس لیے وہ آسانی کے ساتھ منشیات کی پیداوار سے متعلق ساز و سامان کو افغانستان اور یہاں پیدا ہونے والی منشیات دوسرے ممالک میں اسمگل کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں پیدا کی جانے والی منشیات اور اس کی اسمگلنگ کے علاقائی ممالک اور عالمی برادری پر پڑنے والے منفی اثرات کے باوجود امریکہ اور نیٹو اپنی مضمون پالیسیوں کے تناظر میں افغانستان میں منشیات کی پیداوار اور علاقائی ممالک کو اس کی اسمگلنگ میں کردار ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس پر روس سمیت علاقائی ممالک کو سخت تشویش لاحق ہے۔
اور ناظرین، اب آتے ہیں عالم اسلام کے خلاف امریکہ اور صہیونزم کی ایک اور سازش کی طرف۔ امریکہ میں بنائی جانے والی توہین آمیز فلم پر پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، اور مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ہر اسلامی ملک میں امریکہ اور عالمی صہیونزم کی اس شرنگیزی کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ایران بھر میں آج نماز جمعہ کے بعد اور نماز جمعہ سے پہلے توہین آمیز فلم کے خلاف مظاہرے کیے، اور لوگوں نے توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف احتجاجی جلوس نکالے اور اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ ناظرین، ایک عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دین اسلام اور اسلامی مقدسات کی توہین کی جاتی ہے، اور امریکہ اور مغربی ممالک جو آزادی اور رباداری کا دم بھرتے نہیں تھکتے، ایسے شرمناک اقدامات کی حمایت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک افسوسناک مقام بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار گلشن نقوی صاحب۔ گلشن نقوی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
جی، شکریہ آپ کا۔
گلشن صاحب، گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے وہ عالم اسلام کے مقدسات کی توہین کی جاتی ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اسلام کو دہشت گردی کا حامی مذہب قرار دیا جاتا ہے، ساتھ ہی ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو محور اتحاد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات اقدس کو جو ہے وہ توہین کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلے سلمان رشدی جیسے شاتم رسول کو سامنے لایا جاتا ہے، مغرب اس کے پشت پناہی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر ڈنمارک میں ان توہین آمیز خاکوں کا معاملہ آتا ہے، اس میں مغرب جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ توہین آمیز خاکوں کی حمایت کرتا ہے. اور اب یہ فلم کا واقعہ سامنے آیا کہ جس کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی گئی ہے. تو یہ سارا قضیہ کیا ہے؟ کیوں مغرب بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟
جی آپ نے بالکل درست فرمایا, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے دین مقدس اسلام کا ظہور ہوا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے ہیں, اس کے فوراً بعد سے آپ کی مقدس ذات کے خلاف حملے شروع ہو گئے, اور اس زمانے کے مشرکین اور کفار جو تھے انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے کوشش کی کہ آپ کی ذات کو اور آپ کی شخصیت کو جو ہے اس کے خلاف نازیبہ کلمات انہوں نے استعمال کیے, اور آپ کی ذات کو ایک غیر معتبر شخصیت کے طور پر پیش کیا, اور کوشش کی کہ اس زمانے کے بھی لوگ اور مسلمان آپ کی ذات سے دور رہیں, آپ کی تعلیمات سے دور رہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے اسی زمانے سے شروع ہے, اور خود قرآن کریم کے بقول کے یریدون لیطفئوا افواہ نور اللہ بافواہہم, یہ مشرق اور کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو جو کہ دین اسلام ہے اپنی پھونکوں سے اور اپنے منہ سے پھونکے مار کر بچھا دیں, لیکن اللہ کہتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ غالب رہے گا اور اس کا غلبہ جو ہے وہ ساری دنیا پر ہوگا. یہ تو شروع سے ہوتا رہا ہے, لیکن آج کے حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ اور یورپ میں کافی عرصے سے اسلام مخالف جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, اور اس کا مطلب بھی ایک مقصد ان کا جو ہے وہ وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وہ نور الہی کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اس میں ایک دقیق بات یہ ہے کہ اللہ نے مشرکین کے اور کفار کے تمام تر اقدامات کو جو کہ وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے ٹھوس اقدامات انجام دیے ہیں, بڑے ایسے اقدامات انجام دیے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم دین اسلام کے نور کو بجھا سکتے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو پھونکوں سے تعبیر کیا ہے, اور پھونکوں سے یہ نور جو ہے دین اسلام جو ہے اس کو بجھایا نہیں جا سکتا. تو کافی عرصے سے یورپ اور خاص طور پر امریکہ جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی ذات مقدس کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ بجھانا, چونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی یورپ میں اور امریکہ میں بہت سے یورپی ممالک میں دین اسلام جو ہے وہ دوسرا بڑا دین ہے, اور خاص طور پر سوویت یونین جب سے بکھرا ہے, اس کا شیرازہ جب سے بکھرا ہے, اس کے بعد سے اب امریکہ کو اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا, ان کو ایک اسلام ہے جو اپنے مقابلے میں نظر آتا ہے, اپنا دشمن نظر آتا ہے. تو وہ دین اسلام کو مسلمانوں کی نظروں سے گرانا چاہتے ہیں, اور دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ خود یورپ والے جو ہیں وہ دین اسلام کی طرف مائل نہ ہوں, چونکہ یورپ والوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات نورانی تعلیمات ہیں, ان میں محبت کا پیغام ہے, رحمت کا پیغام ہے, ان میں تشدد نہیں ہے, خود اسلام جو ہے وہ سلم سے ہے جس کے معنی ہی سلامتی کے ہیں. تو خود اسلام کی تعلیمات کو جب خود یورپ والے اور امریکی جو منصف مزاج ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کا رجحان ہوتا ہے اسلام کی طرف, اور اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے امریکہ میں اور یورپ کے بہت سارے ممالک میں. تو امریکی حکام اور خاص طور پر صہیونی حکام اور یہودی جو کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یورپ میں خاص طور پر اسلام جو ہے وہ نہ پھیلے, اسلام کا دائرہ نہ پھیلے, چونکہ رپورٹوں میں اور تجزیوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سن 2050 میں دین اسلام جو ہے خود یورپ کے اندر سب سے بڑا دین ہوگا, یعنی مسیحیت سے بھی آگے نکل جائے گا. تو یورپ والے یہ چاہتے ہیں, خاص طور پر اسرائیلی جو خفیہ ایجنسی موساد ہے یا امریکہ کی جو خفیہ ایجنسی CIA ہے, اسی طرح وہ طاقتیں جو کہ اسلام کو ایک آنکھ نہیں بھاتی, جن کو اسلام سے چڑ ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے یورپ میں نہ پھیلے, ایک مقصد ان کا یہی ہے. تو اسی کے پیش نظر جو ہے وہ گاہے بگاہے ایسے اقدامات انجام دیتے ہیں تاکہ یورپ والے جو ہیں وہ دین اسلام کی طرف مائل نہ ہوں, یہ ایک مقصد ہوں.
بہت بہت شکریہ گلشن صاحب. ہم اس وقت چلتے ہیں نئی دہلی جہاں پر موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار حسن کمیلی صاحب. حسن کمیلی صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. حسن کمیلی صاحب بات ہو رہی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بنائی جانے والی توہین آمیز فلم کی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ گاہے بگاہے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یورپ کی جانب سے کیا جانے والا یہ حملہ اور گھناؤنے جو ہے وہ سازشیں، اس کا پس منظر کیا ہے اور کیوں موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو مغربی ممالک جو ہیں وہ ایسے ہر اقدام کی حمایت پر کیوں اتر آتے ہیں؟ جی حسن کمیلی صاحب،
دیکھیے حضور سرور کائنات کی ذات اقدس وہ ہے کہ جسے قرآن نے عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے، اور پیغمبر اکرم کی شخصیت، پیغمبر اکرم کا پیغام اور حضور کی تعلیمات نے ہر دور میں منصف مزاجوں کے ذہن پر ایک مثبت اثر مرتب کیا ہے، ان کا ذہن تبدیل ہوا ہے، ان کا ضمیر جاگا ہے، یہی بات ہے کہ جس سے سارا مغرب خوف زدہ ہے، اس لیے کہ جیسا ابھی ہمارے گلشن صاحب نے بھی فرمایا جو آپ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں کہ اس سے پہلے تو یہ ہوتا رہا کہ جو عوام تھے عوام کے اندر تبدیلی آ رہی تھی اور وہ کنورٹ ہو رہے تھے، لیکن جب سے یہ لورا بوتھ جیسی معروف جرنلسٹ اور ایسی خواتین اور ایسے معروف لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے اور انہوں نے علل اعلان اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اسلام کی سرپرستی میں، اسلام کے دامن میں پناہ لے لی، تب سے ایک یہ خوف پیدا ہو گیا کہ ان شخص
ہمارا رابطہ حسن کمیلی صاحب سے منقطع ہو گیا ہے، ہم کچھ دیر کے بعد اگر ہمارا رابطہ دوبارہ حسن کمیلی صاحب سے برقرار ہو گیا تو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ میں اس وقت گلشن نقوی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ گلشن نقوی صاحب، اسلامی بیداری کی لہر جو اس وقت شمالی افریقہ سے شروع ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے اندر صورتحال جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، اور مصر جو اب پہلے والا مصر نہیں رہا بلکہ ایک اسلامی مصر کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور اس فلم کے اندر جو کے حوالے سے جو ایک اہم بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس فلم کے اندر کچھ مصری، قبطی، عیسائی جو ہیں ان کا کردار بھی ہے، تو آپ کے خیال میں اس کا ربط جو ہے وہ خود مصر کے اسلامی انقلاب اور اس کی جو تحریک ہے وہاں پر اس کے حوالے سے نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ مصر کے اندر ایک بہت بڑا سماج ہے جو عیسائی برادری کا سماج ہے، اور مسلمان مصر کے اندر مسلمان اور عیسائی کافی عرصے سے ایک ساتھ جو ہے وہ رواداری کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، کیا یہ ان کی رواداری کو ختم کرنے کی سازش ہو سکتی ہے مصر میں؟
جی بالکل، مصر میں بھی اور مصر سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں یہ ایک مقصد جو ہے فلم بنانے والوں کے مد نظر تھا، خاص طور پر امریکی حکومت جو ہے ان کے مد نظر یہ مقصد رہا ہے، کیونکہ جیسا کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اس کے پس پشت جو ہیں وہ امریکی حکومت جو ہے یا امریکی عناصر جو ہیں وہ شامل ہیں، اسرائیلی عناصر جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کی ایک دلیل بھی خود رہبر نے بیان فرما دی ہے کہ چونکہ یہ اگر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس میں داخل نہیں ہیں، تو پھر جو بنانے والے ہیں یہ یا جو چندہ دینے والے ہیں، چونکہ 100 افراد سے جس نے ڈائریکٹر نے فلم بنائی ہے اس نے 100 یہودیوں سے چندہ اکٹھا کر کے $5 ملین کا تو یہ فلم بنائی ہے، تو ان کو پھر سزا کیوں نہیں دیتے ہیں امریکی حکام اور امریکی عدالتیں جو ہیں؟ اور وہ نہیں دیں گے سزا، اس کی وجہ یہی ہے کہ خود امریکہ جو ہے وہ اس میں ملوث ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خود اسرائیلی پالیسیاں اور امریکی پالیسیاں جو ہیں وہ پس پشت ہیں اس فلم کے، تو اس کے لیے ان کو ضرورت تھی کہ مصر کا ماحول خراب کیا جائے اور دوسرے ممالک جو ہیں وہاں کا ماحول خراب کیا جائے، یعنی وہ تمام اقدامات انجام دیے جائیں جو کہ اسرائیل کے مفادات میں ہیں اور جو اسلامی مفادات کے نقصان میں ہے، وہ تمام اقدامات انجام دیے جائیں، تو اسی تناظر میں یہ فلم بنائی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں جو بنانے والا جو ہے وہ خود ایک اسرائیلی ہے، یعنی جو اس کا ڈائریکٹر ہے وہ خود اسرائیلی ہے، اسرائیلی نژاد امریکی ہے، امریکہ میں رہتا ہے لیکن وہ اسرائیلی ہے، تو اسرائیل کے سارے مفادات جو ہیں وہ
تکمیل کرنے کے لیے
رکھے ہیں، خود اسرائیلی پالیسیاں جو ہیں وہ بھی مد نظر رہی ہیں اس فلم بنانے کے سلسلے میں۔
گلشن صاحب، میں ایک بار پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، چلتے ہیں نئی دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ممتاز عالم دین حسن کمیلی صاحب۔ حسن کمیلی صاحب آپ کی گفتگو جو ہے وہ بیچ میں منقطع ہو گئی تھی، اس پر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑنا چاہیں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بار بار گستاخی اور پھر اس گستاخی کے پس پردہ جو محرکات ہیں اور جو عوامل ہیں ان کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک کی حمایت، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ ممالک جو ہیں وہ اس طرح کی سازشوں کے پیچھے، اس طرح کے اقدامات کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں، اور کیوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے؟ جی حسن کمیلی صاحب،
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، پیغمبر اکرم کی ذات اقدس کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی جو ہے نبی کریم کے خلاف نبی کا کارٹون بنایا جاتا ہے، کبھی اور توہین آمیز اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اس کے کا پس منظر اگر آپ دیکھیں، اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے، تو اس کے پیچھے اصل میں پیغمبر اکرم کے سچے پیغام سے خوف ہے۔ وہ خوف جو انہیں یہ پریشان کر رہا ہے کہ یہ سچا پیغام اگر پہنچ گیا لوگوں تک اور نبی کریم کی اور اسلام کی صحیح شبیہ دنیا کے سامنے آ گئی تو لوگ مسلسل اسلام سے متاثر ہوتے رہیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام ہی اللہ کا دین ہے، اور اس کے بعد ہمارے جتنے مفادات ہیں وہ سارے مفادات ختم ہو جائیں گے۔ لہذا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والے ان افراد کو روکا جائے۔ اس کے روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی شبیہ کو بگاڑ دیا جائے، پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخیاں کر کے، وہ یقیناً وہ فلم کے اندر جو باتیں دکھائی گئی ہیں وہ ناقابل بیان بھی ہیں، اور ایک مستقل سازش ہے، یہ ایک منظم سازش ہے، ایک گھنونا عمل ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیغمبر کی شبیہ بگڑ جائے۔ ہم یہ بتا دیں کہ پیغمبر کا جو پیغام ہے وہ پیغام اصل میں ان کی ذات سے اس کی تصدیق ہی نہیں ہوتی، اور ایک عام انسان، ایک مادہ پرست انسان کی طرح، ایک دنیا پرست انسان کی طرح پیش کر کے یہ بتائیں کہ جو، اس لیے کہ پیغمبر کی شخصیت اگر مجروح ہو گئی اور پیغمبر کی صداقت باقی نہ رہی تو پورا دین کا انحصار ہے نبی کی صداقت کے اوپر، نبی کی ذات اقدس کے اوپر۔ نبی کی شبیہ بگڑ گئی تو پھر اسلام کو بدنام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ تو ایک سازش ہے، اور دوسری سازش یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں بنیں گی تو یقیناً اس سے جو مسلم نوجوان ہیں، ملت کو جو صدمہ پہنچا ہے، ملت جس کرب میں مبتلا ہے، ملت کو جو درد ہوا ہے، اسے ظاہر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، تو ایک جذبات ابھریں گے، اور جذبات جب ابھریں گے تو امت اپنے غم و غصے کا اظہار کرے گی۔ جب غم و غصے کا اظہار کرے گی تو انہی جذبات کو، اسی غم و غصے کو ہم یہ کہہ کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ کیا یہی قوم ہے، کیا یہی اسلام کے ماننے والے ہیں، اور پھر انہی اقدامات کو دہشت گردی کہا جائے گا۔ اصل میں جو بھی پرتشدد اقدام کہیں پر بھی ہو رہے ہیں اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہے اسرائیل، ذمہ دار ہے امریکہ، ذمہ دار ہے یہ پوری مغربی مشینری، یہ ساری اسلام دشمن طاقتیں جو متحد ہو چکی ہیں اسلام کے خلاف اور جو سازشی طور پر یہ سارے اعمال انجام دے رہی ہیں کہ کبھی اسلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے تاکہ مشتعل ہوں نوجوان، اور مشتعل ہونے کے بعد جب بھی ان کی زبان سے ایک جملہ بھی اگر کڑوا نکلے، اگر وہ تھوڑا سا جذبات میں آ کے کوئی عمل کر دیں تو ہم فوراً اپنی بات کو ثابت کر دیں کہ صاحب دیکھیے ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردی کا یہ عمل سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک مسلسل سازش ہے، اسی کے تحت یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، اور اس میں اصل چیز وہی ہے، پیغمبر کی تعلیمات کا خوف دنیا کا ان کی طرف آنا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت ایسے ایسے نمایاں افراد اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں کہ جس سے پورا مغرب خوف زدہ ہو گیا ہے۔ ابھی مصر کی آپ بات کر رہے تھے کہ مصر کے اندر یہ سازش ہے، مصر کے اندر بھی سازش اسی لیے ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو وہاں پر ایک فضا اس وقت چل رہی ہے، جو ہم آہنگی ہے، وہ ڈسٹربینس ایک وہاں پہ پیدا ہو۔
جی حسن کمیلی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نئی دہلی اسٹوڈیو میں تشریف لائے اس پروگرام کے لیے، اور گلشن نقوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شریک ہوئے،
شکریہ،
اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔